علي إن شاء الله.
اس میں لکھا ہے کہ اگر ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد
مکھی کے پر کے برابر آنسو بھی نکل آئے ہیں, تو اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ خدا قبول فرمائے گا. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان سلسلہ مجالس کے لیے جو عنوان ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کامیاب زندگی کے آداب, اور کامیاب زندگی کے آداب میں جو اہم مقاصد کی خدمت میں عرض ہوئے وہ یہ کہ ہم کامیابی کیسے تعبیر کرتے ہیں. عرض ہوا کہ کامیابی وہ نہیں جو ہمارے نزدیک کامیابی ہے, کامیابی وہ ہے جو دور اندیشی کا تقاضا ہو. دور اندیشی کیا ہے؟ دور اندیشی یہ ہے کہ انسان کی زندگی 60 سال کی نہیں ہے. انسان فنا ہونے کے لیے نہیں بنا ہے, انسان بقا کے لیے بنا ہے. آیت اللہ سبتبائی صاحب تفسیر النظام یہ جملہ فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے, فرماتے تھے انسان فانی نہیں ہے, انسان باقی ہے, انسان بقا کے لیے بنا ہے. صرف اتنا ہوگا کہ جس کو فارسی اور عربی میں کہتے ہیں عالم, عالم تبدیل ہوتے رہیں گے. آپ اس سے پہلے ایک اور عالم میں تھے, کچھ دیر کے لیے یہاں پر آئیں, پھر یہاں کے بعد ایک اور عالم میں جائیں گے, اس کے بعد ایک اور عالم میں جائیں گے. عالم تبدیل ہوتے رہیں گے, زندگی کے انداز تبدیل ہوتے رہیں گے, آپ نہیں بدلیں گے, یعنی آپ وہی رہیں گے. ہاں آپ کے وجود کے اندر کمال آتا رہے گا, آپ کے وجود کے اندر تکامل بڑھتا چلا جائے گا. اور خدا تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو جامد خلق نہیں کیا ہے, خدا تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کمال کی سمت بڑھنے کے لیے خلق کیا ہے, اور ہمیں اور آپ کو بھی یقیناً ایسے ہی خلق کیا ہے. ہمیں کامل دیکھنا چاہتا ہے اور سب نے کمال حاصل کرنا ہے. صرف یعنی اگر تقسیم کریں تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس دنیا کے اندر کم محنت کر کے اپنے ارادے اور اختیار سے خود کمال حاصل کر لیں گے, اور کچھ لوگ بدقسمتی سے اس دنیا کے اندر غلطیاں کرنے کے نتیجے میں اس دنیا میں جا کر سختیاں جھیل جھیل کر لمبی مدت میں خدا کے جبر کے تحت کمال حاصل کریں گے. آپ کا اور ہمارا کمال یہ ہے کہ اس کمال کو اپنے ارادے اور اختیار سے اسی دنیا کے اندر کم محنت سے حاصل کریں. یہ دنیا بہت مختصر سی ہے, 50-60 سال زیادہ نہیں ہے, 70 سال 80 سال رہے گی. اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے وہ کمالات نصیب ہو جائیں گے, جو اگر یہ موقع نکل گیا تو پھر لاکھوں سال میں ملیں گے, پھر آسانی سے نہیں ملیں گے. مثلا اس کی تشریح ہونی چاہیے, یہ مطلب ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. آپ یقین فرمائیے کہ مجھے مثلا بار بار کہنا پڑتا ہے, 26 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے, لیکن میں قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس 26 سال میں ظاہر ہے لاکھوں لوگوں سے مل چکا ہوں گا, ہزاروں بھی شاید اب کم رہے گا, لاکھوں کہنا پڑے گا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کاش ایسا ہو جائے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے یہاں ہو کیا رہا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اچھا اس کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے گناہ پہ صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے, اللہ کی اطاعت مشکل پڑ رہی ہے, اللہ کی اطاعت میں مشکلات کو تحمل کرنا مشکل بن رہا ہے. یہ سب مشکلات آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں یہ نہیں معلوم, یہاں ہو کیا رہا ہے. اگر ایک دفعہ پتہ چل جائے صابر بھی ہو جائیں گے, شاکر بھی ہوں گے, اطاعت بھی آسانی سے کریں گے, مخالفت نہیں کریں گے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. مختلف پیشوں میں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. مثلا فرض کیجیے آپ کسی اسٹیل مل وغیرہ کے اندر چلے جائیں, تو وہاں ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کو ایک ہیلمٹ پہننا پڑے گا. تو گرمی بھی ہوتی ہے, ہیلمٹ پہننا مثال کے طور پر گرمی بھی لگتی ہے انسان کو. اس سے بدتر مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. خدا آپ پر وہ وقت نہ لائے کبھی, ایک زمانے میں ایران میں کیمیکل گیس کا خطرہ تھا کہ عراقی حکومت کیمیکل گیس استعمال کر رہی تھی. کیمیکل گیس سے بچنے کے لیے ایک ماسک ہوتا تھا, وہ ماسک پہننا پڑتا تھا. اچھا وہ ماسک پہننے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ اچھا بھلا سانس لیتا آدمی بھی سانس لینے میں مشکل میں پھنس جاتا تھا. اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ ایک ڈریس پہننا پڑتا تھا, وہ ایسا ہوتا تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تک آپ اس ڈریس کے اندر چلے جائیں گے, पैराशूट के कपड़े के जैसा ड्रेस होता था। अब आप सोचिए कि 40 डिग्री के ऊपर आपने वो कपड़े पहनने और वो मास्क पहनना, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग मजाक में कहते थे कि इससे बेहतर है कि केमिकल गैस से मर जाए, बजाय ये पहने उसके बाद गर्मी से मरे, एक दफा केमिकल गैस से मर जाए। लेकिन ये बहुत सख्त होता था इसको पहनना, कि मतलब आप कभी ट्रेनिंग के लिए इसको पहनने बहुत सख्त होता था। लेकिन जब केमिकल गैस को देखे कोई कि उसको सूंघने के बाद क्या होता है, तो लोग भागते थे कि कहीं ये मिल जाए, कि कहीं ऐसा ना हो मुसीबत में फंस जाए। तो जो चीज बहुत दुश्वार लगती थी नतीजे को देखने के बाद बहुत अच्छी लगती थी। आप अपना जिस्म नहीं कटवाएंगे कहीं पर, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि इस वक्त आपके लिए ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कटवा लेंगे। मैंने खुद देखा एक आदमी को, उसको बिच्छू ने काट लिया था। जब बिच्छू ने काटा वो डॉक्टर के पास गया, तो इत्तेफाक में डॉक्टर के पास बैठा था, तो डॉक्टर ने उसके हाथ पर चीरा लगाना शुरू किया। जागते जागते बिल्कुल सुंग करने की कोई चीज नहीं थी, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि इसके ऊपर रहम करो, इसको जिंदा जिंदा इस तरह मत अजियत दो। तो वो खुद जिसको काटा था वो कहता नहीं बहुत मजा आ रहा है, करने दो ताकि ये निकले किसी तरीके से, जान छुटे। हमें अगर ये पता चल जाए यहाँ क्या हो रहा है, हमें किसी इतार में कोई मुश्किल नहीं होगी, किसी गुनाह पे कोई दिल नहीं लग जाएगा, खड़े खड़े करेंगे। सिर्फ ये पता चल जाए यहाँ हो क्या रहा है, और ये कहीं पता चल जाए कि इसके बाद क्या होने वाला है, फिर तो सिवाय परहेजगारी की कोई रास्ता रहेगा ही नहीं, फिर कोई रास्ता नहीं। अच्छा, बाद खुदा साहब ने इस दुनिया के अंदर निजाम ऐसा रखा है कि ये सब हर एक को नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नजर आ जाएगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनको नजर आ रहा है। मसलन आपने नाम बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरिज़ी थे, जो मैंने उस्ताद थे, और उन्होंने बहुत बड़ा एक निज़ाम रखा हुआ था, तरबियती निज़ाम, जिसके अंदर पता नहीं कितनी लोगों की तरबियत करवाते थे। तो उसके अंदर जो शागिर्द उन्होंने तरबियत की है उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो इन मामला के अंदर बहुत बसीरत रखते थे, साहिबाने कश्त थे, मामला को देख सकते थे कि इस वक्त क्या हो रहा है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, उनमें एक वाक्य बहुत मशहूर है कि एक दफा उनका एक शागिर्द उनके पास आया, और यानी मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी सुनाऊँ जिसके बाद लोग ख्वाबों को अहमियत देने लगे और उसके बाद फिर एक और जिंदगी की मुश्किल फेस शुरू हो जाए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो कुछ हम देख रहे हैं वो बहुत कम है, और जो कुछ हमसे छुपा हुआ है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर नजर आए तो जिंदगी हमारी आसान है, फिर इताअत मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं कि मैं रात को सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत चीखें मार मार के फरियाद कर रहा है, पुकार रहा है। तो कहते हैं मैं अपने घर कमरे से बाहर निकला, मैं सो रहा था, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा जैसे मेरे घर का दालान तब्दील हो गया है, सहन तब्दील हो गया, और ऐसा सहन है जैसे मस्जिदों के अंदर हुजरे होते हैं, मस्जिद के अंदर सहन होता है, सहन में हुजरे होते हैं, ऐसी कोई जगह है, एक हुजरे में से रोशनी आ रही है, वहीं से आवाज भी आ रही है, आवाज से लग रहा है जाना पहचाना आदमी है। वो जाते हैं, दरवाजा बंद था, वहां से रोशनी आ रही थी, तो उसकी दरार में से झांक कर देखते हैं, तो देखते हैं मैंने मंजर देखा कि मेरा एक दोस्त है जो दूसरे किसी शहर में रहता है, वो जमीन पे गिरा हुआ है, उसके सीने पर एक पत्थर रखा हुआ है जो छत तक गया हुआ है, एक बोझ पत्थर उसके सीने पर है, वो छत तक गया हुआ है, और उसके सर पर एक इंतहाई हौलनाक आदमी खड़ा हुआ है जो लोहे का एक गुड़ उसके गले में डाल रहा है। अब उसको कई तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके सर और मुंह के ऊपर चोटें लग रही हैं, उसकी वजह से वो चीख रहा है, और वो जो पत्थर का भारी बोझ उसके सीने के ऊपर रखा हुआ है उसकी हड्डियों को कुचल रहा है, और वो चीख रहा है, और ये देखते हैं कि वो मदद के लिए पुकार रहा है, और ये बाहर दरवाजे से खटखटा खटखटा कर उसकी मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। कहते मैं काफी देर तक चीख रहा, यहाँ तक कि मैं निढाल हो गया, खौफ और थकावट के मारे मैं अपने कमरे में वापस आया, और उसके बाद मैं सो गया, और दोबारा आँख खुली तो दिन हो चुका था, और सुबह के नजदीक का वक्त था। तो कहते मैं दोबारा सहन में आया, देखा अब नॉर्मल था जैसे होता है, फौरन भागे भागे अपने उस्ताद के पास पहुंचे, आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद मलिकी तबरिज़ी के पास, और उनसे कहा कि उस्ताद ये क्या हुआ, ये जो मैंने देखा है क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने एक आदमी के मौत का मंजर देखा है, ये کل رات دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو انہوں نے نوٹ کر لیا, اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی ٹیلی فون کی طرح, تو انہوں نے نوٹ کر لیا اور وہاں پر میسج بھجوایا کہ وہ آدمی کب مرا ہے, کتنے بجے مرا ہے, ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر مرا تھا. اچھا یہ سب کیا ہے, ہم مرتے ہوئے انسان کے ساتھ یہ سب نہیں دیکھتے. کچھ لوگوں کے ساتھ زندہ زندہ نہیں یہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ نہیں جانتے یہ ہو کیا رہا ہے, ہم بھی نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے ہم نے پیچھے دیکھنے کی عادت ہی نہیں. اب انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو سمجھ لو کچھ اور بھی ہو رہا ہے یہاں پر. مثلا بعض اوقات بالکل واضح بتا دیتے ہیں جس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں, اس کی ہم تعبیر کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کے لاشے سے گوشت کھانا. اچھا ہم نے تعبیر کر دی, ہم نے تعبیر کی کیا کہ یہ بہت بدبودار کام ہوتا ہے, تو خدا تعالیٰ صرف یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ یہ کام بہت خراب ہے. آیا احساس دلانا چاہ رہا ہے یا واقعا ایسا ہی ہے؟ اچھا یہ کب ہے, قیامت میں ہوگا یا ابھی ہے؟ اگر واقعا گوشت کھایا ہے تو کیا میدے میں گوشت جاتا ہے؟ اگر میدے میں گوشت جاتا ہے تو اس گوشت کی تاثیر میرے گوشت پر کیا بنے گی پھر؟ اچھا اب ہم فوراً جواب میں کیا کہیں گے کہ نہیں یہ قیامت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے, گوشت میدے میں نہیں جائے گا, میدے میں نہیں جائے گا, میرے جسم کے اوپر اس گوشت کی جو بھائی کے مردار کا کھایا ہوا ہے تاثیر نہیں ہوگی. لیکن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے روایات کہہ رہی ہیں کہ گوشت جائے گا اور اثر بھی ہوگا. وہ کیسے؟ واضح روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے کسی نے ماہ رمضان میں غیبت کی اور اس سے کہا کہ الٹی کرو اور اس کے میدے سے گوشت کے ٹکڑے نکلے تھے. اس کا مطلب گوشت جا رہا ہے, اس کا مطلب وہ گوشت ہضم بھی ہو رہا ہے اور اس گوشت کا ہمارے جسم کے اوپر اثر بھی پڑ رہا ہوگا, ہماری روح پر بھی اثر پڑ رہا ہوگا یقیناً. پھر تو اب آپ سمجھ رہے ہیں معاملات کیا ہو رہے ہیں. آپ یہ ایک چیز ہے جو قرآن کریم نے کھول کر بیان کی ہے, ایسی دسویں چیزیں ہوں گی آپ ماہ رمضان ان تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے. ماہ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو بھوکا رکھے پیاسا رکھے معاملہ ختم ہو جائے, نہیں, ماہ مبارک رمضان پورے وجود کی ترمیم کے لیے, پورے وجود کی بات کرنے کے لیے چاہتا ہے پورا وجود بہتر ہو جائے. تو وہ آنکھیں جو پہلے گناہ کو دیکھ رہی تھیں اس مہینے میں کم از کم گناہ نہ دیکھیں, استغفار کریں, خدا کی حضور گریا کریں تاکہ وہ جو خرابی ان آنکھوں پر گناہوں کے دیکھنے کے نتیجے میں طاری ہوئی تھی وہ خرابی ختم ہو جائے. اچھا اگر وہ خرابی رہی تو کیا ہوگا اور ختم ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب مادی جسم کی مثال سے بہت آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں. درود ہو جائے گا محمد وآل محمد. میری اور آپ کی مادی آنکھیں, ان آنکھوں کا کام کیا ہے؟ ان آنکھوں کا کام یہ ہے کہ باہر کی روشنی ان کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. صحیح, اگر میں ان آنکھوں میں مٹی ڈال دوں, ان آنکھوں کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو اس کا فنکشن ہونا چاہیے تھا وہ فنکشن انجام نہیں پائے گا. آپ کے کانوں کا کام یہ ہے کہ ایک خاص ویو لینتھ کی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں, اگر یہ کان خراب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جو آوازیں آنی چاہیے وہ نہیں آئیں گی, جو اس کا مین فنکشن ہے وہ نہیں کرے گا. اچھا اب یہ تو مادی آنکھیں ہو گئیں, مادی آنکھوں میں مٹی ڈالنے سے اچھا دکھائی نہیں دیتا, پھر مانوی آنکھوں میں گناہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنکھوں پہ گناہ سے کیا اثر پڑے گا؟ مٹی ڈالنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا, گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نشانیاں اسے دیکھنی چاہیے اب یہ نہیں دیکھے گا. اس کو ہم کہیں گے یہ ہدایت کا نابینا ہو جائے گا. صحیح, بس مٹی پڑنے سے مادی آنکھیں نابینا ہوتی ہیں, آنکھوں کے گناہ اگر کثرت سے ہونے لگیں تو ہدایت کا نابینا بن جائے گا. ہدایت کا نابینا بن جائے گا کیا مطلب؟ اب یہ ہدایت کو دیکھ نہیں پائے گا, دوسرے لوگوں کو ایک بات سے ہدایت سمجھ میں آئے گی، اس کو اس چیز سے کوئی ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مادی آنکھوں کے لیے آپ ڈراپس ڈالتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں. مانوی آنکھوں میں جن میں گناہ کی مٹی جا چکی ہے جس کی وجہ سے وہ آیات کو نہیں دیکھ رہی ہیں، ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ یہ کہ یہ استغفار کر لیں، یہ اللہ کی راہ میں گریہ کر لیں. اچھا، اگر یہ استغفار کر لیں اور اللہ کی راہ میں گریہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ مادی آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، مانوی آنکھیں ہدایت لینا شروع کر دیں گی، پھر ان کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. ماہ مبارک رمضان ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہر عز کا روزہ رکھو. ہر عز کا روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تمام اعضاء کی ترمیم ہو جائے گی. جو ان کے اوپر خدشات وارد ہوئے تھے، نقصانات وارد ہوئے تھے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جب وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی دوبارہ جو طبیعی صورت تھی وہ زندہ ہو جائے گی. جب طبیعی صورت زندہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسی جیسے ایک آدمی کا بدن اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو جو پہلے چل پاتا تھا پھر چل نہیں پاتا، جو اٹھا پاتا تھا پھر اٹھا نہیں پاتا، جتنا کہہ سکتا تھا پھر کہہ نہیں پاتا. اگر یہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو یہ فریش ہو جاتا ہے، ساری ایکٹیویٹیز پھر سے شروع ہو جاتی ہیں اس کی. ماہ مبارک رمضان کے بعد میرے اور آپ کی مانوی ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جانی چاہیے. آپ نے آپریشن کروا لیا. اچھا، اگر فرض کیجیے مادی دنیا میں آپ نے آپریشن کروایا اور آنکھوں سے دکھائی پھر بھی نہیں دے رہا، اب آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن تو ہو گیا ہے، اور کیسا آپریشن ہوا؟ وہ کہتا سب کچھ صحیح ہوا. تو آپ کہیں گے اگر سب کچھ صحیح تھا تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اگر ماہ رمضان سب صحیح تھا تو مانویت بڑھ کیوں نہیں رہی تھی؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ جو دوسروں کو دکھائی دیتا ہے ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کا مطلب ہے ماہ مبارک رمضان صحیح نہیں گزرا. تو آپ کہیں گے جو اب تک گزرا وہ کیا تھا؟ وہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی علاج ہوا ہے لیکن علاج کا اثر نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یا علاج صحیح نہیں ہے یا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. بظاہر ایسا کہ علاج صحیح نہیں ہو رہا، ہمیں جو ماہ مبارک رمضان میں علاج کر لینا چاہیے تھا اپنا مانوی علاج، وہ علاج ہمارا صحیح نہیں ہو پا رہا. جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے. اچھا، اب یہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے برصغیر کے اندر. خاص کر خطیب کا کام یہ ہوتا ہے، وہ سامعین سے کہتا ہے کہ تم سب لوگ سیدھے جنت میں ہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو اور لوگ ہیں وہ سب برے ہیں. صحیح. اچھا، اور تقریباً خطیب کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ آپ کیسے بھی ہوں آپ تو سب سے اچھے ہیں ہی، کیونکہ آپ تھوڑا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم لوگوں کی تقریباً برقریب کی ایک فضا ہے. تو میں اس میں ایک محاورتن عرض کرتا ہوں، اپنے محاورہ بنایا ہوا، وہ یہ کہ ہم لوگوں کی ریئیکشن سے لوگوں کی پرائیورٹیز جج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ ایک گھنٹہ کسی مجلس سنیں تو میں لوگوں کے ریئیکشن سے یہ سمجھ پاؤں گا کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ خود جنت میں جا کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا دوسرے کو جہنم میں دھکیل کے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھوں نا کہ آپ جنت میں جائیں گے آپ اتنا خوش نہیں ہوں گے، میں ایک روایت پڑھوں کہ دوسرے جہنم میں جائیں گے آپ بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. ہم دوسروں کو جہنم میں دھکیل کے بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا، اپنے لیے ہم نے کیا طے کیا ہوا ہے؟ اپنے لیے طے کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، اگر سب مسئلہ نہیں ہے واقعا تو یہ اخلاقیات کس کے لیے بیان ہوئے تھے؟ نہج البلاغہ کس کے لیے اتری تھی؟ نہج البلاغہ میں جو اتنے خطبات موجود ہیں، کلمات قصار موجود ہیں، یہ خطوط موجود ہیں، یہ سب دشمنوں کے لیے تھے. وہ جو مولانا مومن نے آہ من قلت الزاد وطول السفر، کہ زاد راہ کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں کہا، دشمنوں کے لیے کہا تھا. کس کے لیے جملات کہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت پر دلیل ہیں؟ اب ہم لوگوں کا طریقہ کار تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نہج البلاغہ پڑھیں گے. ابھی میں تھوڑی سی سخت باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تحمل فرمائیے گا. نہج البلاغہ پڑھیں گے اور اس کے بعد مولا سے کہیں گے کہ مولا یہ جو آپ جتنا کچھ کہہ رہے ہیں نا, تقویٰ اور پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی دی ہوئی شفاعت سے ان سب سے بے نیاز ہو چکے ہیں. پھر مولا کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم میری دی ہوئی شفاعت سے ان سب سے بے نیاز ہو تو میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ تمہارے لیے تو کہہ رہا ہوں. کیا مولا دشمنوں کے لیے خطبے دیتے تھے؟ جتنے جملات ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, زہد اختیار کرو, یہ کس کے لیے کہتے تھے؟ اچھا ہم ان سے کیا کہیں گے؟ مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ان سب کی ضرورت ہی نہیں چونکہ آپ ہیں. اور خود مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تمہیں تقویٰ کی ضرورت ہے. اس موقع میں انتہائی خوبصورت ارشاد فرمایا. ایک واقعہ کا یاد کرتا ہوں اور اس کے بعد مولا کا یہ فرمان درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ. گویا صفین سے واپسی پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک سردار صاحب تھا, اس کے قبیلے کا علاقہ آیا. قبیلے کی خواتین نے جنگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ قبیلے کے کافی مرد مرے تھے, کئی مرد شہید ہو چکے تھے, عورتیں غمزدہ تھیں, عورتوں نے جنگ کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ جو امیر المومنین نے جنگ شروع کروائی تھی. یہ قبیلے کا سردار تھا, اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ فوراً خواتین کو چپ کرواتا. اس نے کچھ نہیں کہا, اس نے کچھ نہیں کہا, یہ خاموشی سے امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خواتین کی الٹی سیدھی باتیں سنتا رہا جو جنگ کے خلاف کہنی تھی, جو امیر المومنین نے شروع کی تھی مثلا, اور کچھ نہیں بولا. امیر المومنین نے اس آدمی سے کہا تم پیچھے جاؤ, جس میں جنگ کے دفاع کی طاقت نہیں ہے اس کو اجازت نہیں کہ میرے ساتھ چلے. تم نے اتنی ہمت نہیں کہ تم کھڑے ہو کر عورتوں سے کہو کہ ہم نے جنگ راہ خدا میں لڑی ہے, ہم نے غلط کام نہیں کیا, تم نے اتنی طاقت نہیں, پیچھے چلو, میرے ساتھ مت چلو, تمہارا میرے ساتھ چلنا اچھا نہیں ہے. میں مولا امیر المومنین کے اسٹینڈرڈ کو دیکھتا ہوں, اتنا سخت اسٹینڈرڈ ہے, اپنے ساتھ چلنے والے کو اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور تم نے خاموشی بھی اختیار کی, صحیح نہیں ہے, تو خاموش رہتے ہیں. اب ذرا سوچے گا, جو امیر المومنین دنیا میں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دے رہے, کس پائے کے انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے آخرت کے دن؟ اسی کو ہم کہتے ہیں نا شیعہ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ مشایعت تشیع, ان سب کا ایک مطلب ہے ساتھ چلنے والا. شیعہ ساتھ چلنے والا. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے عقیدے کے طور پر, ہم محبان امیر المومنین, ہم معتقدین امیر المومنین کے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم سب شیعیان علی ہیں تو میں کہوں گا آپ اصطلاحاً اپنی اصطلاح بنا کر کہہ سکتے ہیں, امیر المومنین کی اصطلاح میں نہیں کہہ سکتے. امیر المومنین کی اصطلاح میں شیعہ علی بہت بلند مقام رکھتا ہے, عام آدمی شیعہ علی نہیں ہے, ان کی اصطلاح. ہاں آپ بھی کہیے ہماری ایک اصطلاح ہے, ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں علی کا شیعہ, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ اپنی اصطلاح بنائیں, صحیح ہے. نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین نے شیعہ علی کی اصطلاح بتائی ہے وہ بہت سخت ہے, وہ بہت سخت ہے. میں بار کر رمضان کا کام کیا ہے؟ آپ کو شیعہ علی بنائیں, آپ کو علی کا شیعہ بنائیں, آپ کو تیار کریں. امیر المومنین کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ راستہ یہ راستہ. اچھا اب یہاں پر ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ ہمارے سامنے یہ زمانہ بہت خوبصورت زمانہ ہے. وہ افغان میں خدا کا کئی دفعہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس زمانے میں پیدا کیا, بہت اچھا زمانہ ہے. اگر میں 30 سال پہلے پیدا ہوتا شاید عظمت اسلام نہیں دیکھ سکتا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نام کی جو عظمتیں اس دور میں نظر آئی ہیں وہ پچھلے 30 سال میں نہیں تھی. اور اب جو جوان ہیں یقین فرمائیے, بعض اوقات کہتا ہوں کہ بہت ترقی ہے, اب جو جوان ہیں وہ بہت ترقی ہے. میری عمر اگر 45 ہے تو جس کی عمر اس وقت 20 ہے بہت خوش نصیب ہے، انتہائی خوش نصیب ہے، کیونکہ اس نے عظمت کے دور میں زندگی گزاری ہے، آنکھیں کھولی بہت اچھے ٹائم میں. صرف ایک مشکل ہے، ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے، ہم لوگ سخت امتحان سے گزریں گے، ابھی نہیں گزریں. وہاں پر روایت موجود ہے کہ مولا و سید و سردار کے بارے میں فرمایا، ان کی تشریف آوری سے پہلے کے دور کو بیان کرتے ہوئے، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. روایت میں فرمایا، عربی کی تھوڑی سی اصطلاحات کرتا چلوں، اب لوگ ہم لوگ پہلے زمانے میں چھننی استعمال کرتے تھے گھروں میں، جب آٹا ایسا آتا تھا جس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہوتی تھی، چھلکا بھی صاف ہوتا تھا، تو اس کے لیے چھننی استعمال ہوتی تھی. چھننی استعمال کرنے کے نتیجے میں کچھ چیزیں اوپر رہ جاتی تھیں اور زیادہ تر چیزیں نیچے چلی جاتی تھیں. اوپر معمولا کوڑا ہوتا تھا اور وہ جو نیچے چلا جاتا تھا اس کو بعد میں استعمال کر لیا جاتا تھا، اور وہ جو اوپر ہوتا تھا وہ معمولا نیچے کے مقابلے میں پرسنٹیج وائز بہت کم ہوتا تھا. چھنی کو عربی میں کہتے ہیں غربال، غربال، صحیح. اس سے ایک فعل بنا ہے تو غربلو، تو غربلو یعنی تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، چھان دیے جاؤ گے. اب روایت نے یہ کہا تو غربلو سما، تو غربلو سما، تو غربلو، ایک دفعہ چھانے جاؤ گے، پھر ایک اور چھنی میں ڈالے جاؤ گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، پھر ایک اور چھنی میں ڈالے جاؤ گے، پھر دوبارہ چھانے جاؤ گے، تم میں سے اتنے کم مومنین رہ جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے، باقی سب کا ایمان ختم ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ اگر یہ دور وہ دور ہے اور انشاءاللہ وہی دور ہے تو ہم اتنے سخت امتحانات سے گزریں گے. اچھا ایک اور امکان بھی ہے، ممکن ہے ابھی بھی گزر رہے ہوں اور چھن رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں بہت دفعہ، ایسا ہوا ہے. انتظار بہت بڑا عنوان ہے حدیث کے اندر، انتظار کے اپنے قوانین ہیں، انتظار کے اپنے اصول ہیں. انتظار کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جس قوم کو امتحان سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس قوم کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ وہ امتحان تھا جس کا وعدہ تھا. مثلا میں تقریباً یقین سے سمجھتا ہوں کہ جس وقت کربلا کا معرکہ ہو رہا تھا، بہت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ امتحان کتنا بڑا امتحان ہے، نہیں جانتے تھے. لہذا وہ آدمی بھی ہے جس نے کہا کہ میں اپنا گھوڑا اور شمشیر دوں گا لیکن اپنی جان نہیں دوں گا، اور ساری زندگی اس پہ گریا کیا، رویا اور افسوس کیا کہ سید الشہداء نے خود مجھے موقع دیا تھا، میں نے موقع دیا کیوں نہیں. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، مجھے ایک خطرہ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، لہذا تیاری نہیں کر رہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادی امتحان ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مانوی امتحان ہیں. مثال کے طور پر فرض کر لیجیے سیلاب زدگان ہیں، آفیشیل ان آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں 2 کروڑ لوگ ڈیمیج ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. ان 2 کروڑ کے اندر بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی ہیں. حکومت پاکستان کا آپ کو پتا ہے عدد و شمار کے معاملے میں لوگ سچے نہیں ہیں. جو 1600 انہوں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا اس کے بعد 1700 نہیں کیا. قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، قطعاً زیادہ ہے. اچھا کتنا ڈیمیج ہوئے ہیں؟ آپ ایک کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ دیکھ لیجیے کتنا ڈیمیج ہوا ہے، کتنی زمین کھیتی باڑی کی جو ضائع ہوئی ہے. ایک ایسٹیمیٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ، 1.4 ملین 14 لاکھ ایکڑ زمین ضائع ہوئی ہے. ہماری گورنمنٹ نے 2 ہفتے پہلے 50,000 ایکڑ کہا تھا. انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 1.4 ملین ایکڑ ضائع ہوئے. یہ جو 14 لاکھ ایکڑ فرق کی مبالغے پہ مبنی، ہم 10 لاکھ سوچ لیتے ہیں، 10 لاکھ ایکڑ زمین ضائع ہو گئی ہے. زمین ضائع ہوئی ہے یا اور بھی بہت کچھ ضائع ہوا ہے؟ ہاں بھائی، گھر بھی ختم ہو گئے، جانور بھی ختم ہو گئے، جو مشینری اس دوران میں لوگوں کے گھروں میں تھیں وہ سب بھی ختم ہو گئی. بھائی کنویں بچے ہوں گے, کنویں مٹی سے بھر گئے ہوں گے. یہ جو زمینیں ختم ہوئی ہیں ان کا اب کیا ہونا ہے؟ جو خاندان اجڑ گئے ہیں ان کا اب کیا ہونا ہے؟ اور بہت بڑا سوال ہے جو میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں آج کل. یہ 2 کروڑ تو چلو ہو گئے ہیں, باقی 14 کروڑ کا کیا ہونا ہے؟ اب سادہ سی کیلکولیشن کر لیتے ہیں, کتنے عرصے میں یہ زمینیں دوبارہ قابل کاشت ہوں گی؟ کیا ایسٹیمیٹ ہے ہمارا؟ یعنی مین کوشچن ہے آپ کے سامنے مجھے کہ کتنے عرصے میں یہ زمینیں, پہلا مسئلہ پانی نیچے جائے, کہ یہ زمین قابل کاشت ہو تو صحیح, ابھی تو پانی ہے. ایک رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر 2 ہفتے تک پوری طاقت سے سورج چمکے اس کے اوپر تو اس کی اتنے فٹ زمین خشک ہوگی جس پر کاشت ہو سکے, صحیح. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ سیلاب کے نتیجے میں جو کیچڑ آئی تھی وہ اس پوری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. اچھا کتنے ایکڑ کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ سے تقریباً 1 ملین ایکڑ کی بات ہو رہی ہے اگر ایسٹیمیٹ ہم مبالغے کے اوپر مبنی رکھیں, ورنہ 14 لاکھ ایکڑ کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ جو کیچڑ آئی ہے اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد بہت سادہ سا کام ہے. سب سے پہلی چیز جو ہونی ہے وہ یہ کہ ڈیمارکیشن دوبارہ ہوگی. ڈیمارکیشن میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ آپ کسی بھی علاقے میں ایک پٹواری کو بلائیے اور ڈیمارکیشن کروا کے دکھائیے, آپ بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے. اب آپ نے کتنے ایکڑ کی ڈیمارکیشن کروانی ہے؟ 14 لاکھ ایکڑ کی ڈیمارکیشن ہونی ہے. اس میں ناانصافیاں ہونی ہیں, اس میں ظلم ہونا ہے, اس میں رشوت ستانی ہونی ہے, سب کو پتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد ایک ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کے پاس رکھے ہوئے گندم اور اناج کے ڈھیر, کیونکہ معمولاً یہ لوگ گندم خود اپنے گھر کا اپنے گھر میں رکھتے تھے, وہ سب ختم ہو چکے ہیں. جو سلوز گورنمنٹ کے ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہوں گے. 3 مہینے کے اندر اندر اگر گندم کی فصل نہ ہوگی تو اگلے سال آپ کے پاس گندم نہیں ہوگا. سیلاب کی ٹائمنگ بہت عجیب ٹائمنگ ہے. پچھلی فصل برباد ہوئی ہے اور اگلی فصل نہیں ہوگی. اچھا اب ڈبل ڈیمیج ہو گیا, وہ گندم جو رکھا ہوا تھا وہ بھی گیا, جو گورنمنٹ کا تھا وہ بھی گیا, اور جو اگلے فصل میں اگنا تھا اور ابھی گندم کی فصل تھی یہ بھی گئی. اگلے سال جنوری کے بعد سے کیا ہونا ہے پھر یہاں پہ؟ بزرگان محترم, اگر میں سادہ ترین کیلکولیشن کو جمع کروں تو یہاں پر ایک قحط آنا ہے. اویلیبل نہیں, نظر آ رہا ہے کہ یہی ہونا ہے. آپ کتنی بھی تیزی لائیں آپ نومبر سے پہلے گندم کی فصل نہیں بو پائیں گے, کیونکہ جو میں نے آپ کو کیلکولیشن عرض کی اس اتنے میسر اسکیل کے اوپر یہ سارے کام 3 مہینے میں نہیں ہو سکیں گے. اس کا مطلب ہے اگلا سال بہت سخت ہوگا آپ کے سامنے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے دور میں ہیں لیکن بہت سخت دور میں. اچھے دور میں دنیا بھر میں تشیع اہل بیت اثار علیہ السلام کے ماننے والوں کا نام بہت بلند ہو رہا ہے, لیکن آپ بہت سخت امتحان سے گزریں گے. اب آپ کا امتحان شاید ابھی بھی ہو رہا ہو. وہ کیا امتحان ہو رہا ہے؟ آپ نے افطار کیا ہے, کتنے لوگوں کو یہ افطار ملا تھا آپ نے یہ سوچا تھا؟ آپ ابھی سحری کریں گے, کتنے لوگوں کو یہ سحری ملے گی یہ آپ سوچیں گے؟ خدا نہ کرے, اللہ کرے کہ جو ہم نے کہا وہ سب غلط نکلے. خدا نہ کرے اگر قحط آ گیا, آپ لینے والے بننا چاہتے ہیں یا دینے والے بننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا امتحان, آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں. اچھا اس امتحان میں سرخرو کون ہوگا اور کون ہوگا نعوذ باللہ اس امتحان کے اندر مشکل میں پھنس جائے گا؟ ایک بات طے شدہ ہے, اگر انسان اپنی نفس پرستی کو کنٹرول نہ کرے کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کہتی کے زمانے میں نفس پرست کیا کریں گے؟ مزید پیسہ خرچ کر کے رضا کا ڈھیر لگا لیں گے اپنے گھروں کے اندر, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں قحطی اور پھیلے گی. یہ ہوگا, نفس پرست کو بھی کام کریں گے. اور جو خدا پرست ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے وسائل کو استعمال کریں گے جتنا زیادہ ممکن ہوگا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہوا تو آپ ذخیرہ اندوزی کریں گے. باہر لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے اور میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر اناج کا ڈھیر لگا رہے ہوں گے. اور اگر نفس پہ کنٹرول ہوا تب ہم یہ رسک لیں گے کہ جتنے باہر والے بھوکے ہوں ہم بھی اتنا بھوکا رہنے کو تیار ہیں. یہ ہونے والا ہے. یہ مہابارک رمضان بہت امپورٹنٹ ہے. آپ مانوی اعتبار سے اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر رہے ہیں. ماں کے اعتبار سے تو جو جدوجہد کر سکتے ہیں وہ جدوجہد کرنا ہے. مثال کے طور پر میرے عزیز جدوجہد اس وقت کیا ہے؟ اس وقت جدوجہد یہ ہے کہ جتنا تیزی کے ساتھ ہم معاملات کو ذریعے اعتبار سے ریسٹور کر پائیں جتنی تیزی کے ساتھ ہماری جیت ہے. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ آپ ریسٹور اس وقت کر پائیں گے جب ڈیمیج رکے. ابھی ڈیمیج رک نہیں رہا ہے. جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات, خدا نہ کرے جو اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے, شاید حیدرآباد جیسا شہر بھی خطرے میں ہے. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے حیدرآباد جیسا شہر بھی شدید خطرے میں ہے. یہ وہ حالات ہیں جس میں ہو رہا ہوں. اگر آپ نے اور میں نے اپنی معنویات پہ محنت نہیں کی, اپنی نفس پرستی کے اوپر محنت نہیں کی, ہم اس چھلنی میں کہیں اور چھل جائیں گے. ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ اس فرضیے پر ہے کہ اس وقت بھی نہ چھل رہے ہوں, اس وقت بھی امتحان سے گزر رہے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی جتنا لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آخر میں کیا کریں؟ اپنے آپ سے ایک سوال کریں, میں نے اپنے دیندار بھائیوں کے لیے اب تک کیا کیا؟ آپ اپنے کہتے ہیں تمام مومنوں نے ہوا, مومنین سب بھائی بھائی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ سب شہید الشہداء کے ماننے والے ہمارے بھائی ہیں. جو کوئی جہاں کہیں گے عزاداری کر رہا ہے, ہمارا غم اس کا غم ہے, اس کا غم ہمارا غم ہے. اب تک کیا کیا ہے؟ اب تک اس ذمہ داری کے لیے کیا انجام دیا ہے؟ اور اس کے بعد ہم صبح بنا لیجیے کہ آگے کیا کریں گے. یہ سب دیکھ لیجیے محترم, یہ وہ حالات ہیں جس میں ہمارا زندگی گزار. اچھا, یہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. جب عراق میں تباہی آئی اور وہاں ہر روز 100, 200, 250 لوگ مر رہے تھے, تو تقریباً ہم لوگ یوں سوچ رہے تھے جیسے وہاں ہوا ہے یہاں نہیں ہوا ہے. ایران عراق کی جنگ ہوئی, 8 سال تک وہ قوم کفر کے مقابلے میں مقابلہ کرتی رہی. تقریباً وہ وہاں پہ لڑ رہے تھے, ہم اپنی ہاتھ میں زندگی میں. فلسطین کے اندر ہوا, لبنان کے اندر ہوا, تھوڑی بہت ہلچل ہوئی لیکن پھر وہ محض دوسرا تھا, ہمارا محض کچھ اور تھا. تو چلو ہم کہہ رہے تھے وہ ہم ان سے اتنا دور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب کتنا دور ہیں؟ اب کتنا دور ہیں آپ؟ چند گھنٹے. اب بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا گزرے؟ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم امتحان سے گزر رہے ہیں, ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں. اور کامیاب انسان وہ ہے جو اس وقت اپنے آپ کو پہچانے, مجھے کیا کرنا چاہیے, اپنی ذمہ داریوں کو طے کرے, ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ مت سمجھے گا کہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہوں گے, کٹ رہے ہوں گے, یہاں میں نماز شب پڑھ پڑھ کے کمالات حاصل کر لوں, نہیں ہوگا ایسا. ایک طرف لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی اور دوسری طرف سے میں اپنے آپ کو مطمئن کروں کہ میں تلاوت قرآن کریم کر کے جنت کے مقامات کو حاصل کر دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کے نظام میں یہ تفریق موجود نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو اس نے عبادتوں کا ذمہ دار کیا ہے, کچھ لوگوں کو ایکٹیویٹی کا ذمہ دار کیا ہے, فعالیت کا ذمہ دار کیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب کو ہر چیز کا ذمہ دار کیا ہے. آپس میں سب شریک ہیں اس معاملے کے اندر. کل یہاں پر خدا نہ کرے گا کفر کے ساتھ معرکہ کرنا پڑے تو جو جتنا نماز شب پہ ذمہ دار تھا اتنا ہی جہاد کا بھی ذمہ دار ہوگا. یہ تفریق اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام سب کو ہر چیز کا ذمہ دار بناتا ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کربلا کے معرکہ کے اندر کیوں سید الشہداء نے شب عاشور نماز اور قرآن کو ترجیح دی؟ امیر المومنین کے ساتھ مقدس کو دیکھی راتوں کو گڑ گڑاتے تھے اللہ کی راہ میں، صبح کو شمشیر چلاتے تھے، ایسی شمشیر چلاتے تھے کہ کفر کے دھجیاں بکھیر دیا کرتے تھے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں، نہیں علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، سب مل کر ہے. آپ ایک طرف سے نماز پڑھیے، ایک طرف سے دعا پڑھیں، دوسری طرف سے مسلمانوں کے مومنوں کی کام آئیے، تیسری طرف سے کفر کے مقابلے خلاف برتر پیکار ہو جائے گی. ہر ذمہ داری میں ضرور اپنی مستقل ذمہ داری، اس وقت ہم اور آپ کامیاب انسان ہیں، کامل انسان ہیں. انسان کامل کا تصور بہت خوبصورت ہے. اب ایسا ضرورت حاصل کر، ہمت حاصل کر، اپنے آپ کو بڑے امتحانوں کے لیے تیار کر. انسان کی کرامت اس میں ہے، وہ دین کے کام ہے. میں نے دو دن پہلے آپ کی قطر پیاس کیا، کرامت یہ نہیں ہے کہ میں دین سے کہوں تو میرے کام آنا، کرامت یہ ہے کہ میں دین سے کہوں میں تیرے کام آنا چاہتا ہوں. اور سب آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں کربلا کے میدان کے ذریعے. نفیس ترین درس کربلا کے قربانی کے دروس، ایثار کے دروس. کربلا سے پہلے معیار کچھ اور تھا، کربلا کے بعد معیار تبدیل ہو گئے اور الفاظ بھی تبدیل ہو گئے. کربلا نے بہت کچھ تبدیل کیا. کل میں نے اپنی خدمت میں مولا فضیل عباس کے حوالے سے چند جملہ کر رکھا. یہ کہ مولا کے دو شانیں قطع ہوئے ہیں، یہ کیا ہمارے کام؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جس میں فرمایا کہ جنت میں چھٹے امام سے روایت کرنے کی، فرمایا جنت میں ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے، سارے شہدا ان کے مقام پہ حسرت کرتے ہیں، فرمایا ان کا مقام بلند ہے. ہمارے چچا عباس کا وہ مقام ہے جنت میں، ساری دنیا کے شہدا ان کے اوپر حسرت کرتے ہیں. اس کے بعد اس ترتیب کو بیان کیا، ترتیب کو بیان کیا. فرمایا میدان احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کو سید الشہداء کا لقب ملا، حمزہ سید الشہداء کا لقب. جنگ موتا میں جعفر طیار کے دو شانے کٹے، ان کو طیار کا لقب ملا کہ وہ جنت میں پروں سے پرواز کرے. فرمایا کربلا میں میرے چچا عباس سب سے آگے چاہیے، وہ سب سے آگے چاہیے. انہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ اور جنگ موتا میں جعفر طیار، ان دونوں سے بڑھ کر کمال کر کے دکھایا. اب اگر میں میرے جیسا آدمی دس نہ پوچھے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا جگر چاک ہوا، جنگ موتا میں جعفر طیار کے شانے کٹے، اس سے بڑھ کر معرکہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر معرکہ کیا ہے؟ اب آپ کو شانے نہیں دیکھنے ہیں، اب آپ کو مولا الفضل عباس کا قلب مقدس دیکھنا پڑے گا. وہ قلب مقدس کیا ہے؟ اس میں کچھ اشارے ہمارے پاس موجود ہیں. ان اشاروں میں لکھا ہے کہ جب مشکیزہ رہ گئی اور دو شانے کٹ گئے، تو اب آتے ہوئے تیروں کو ابو الفضل اپنے جسم پہ روک رہے. مشکیزہ دانتوں سے سنبھالی ہوئی تھی دانتوں میں، اور اس کی طرف جتنے بھی تیر چل رہے تھے اس کو ابو الفضل اپنے پہلوؤں کے اوپر روک رہے تھے، کیونکہ گویا مشکیزہ کے اندر بھی ان ساری مصیبتوں کو تحمل کرتے رہے. وہ زمین پر گرے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیوی نے فرمایا کہ میرے بچے کے زمین پر گرنے کو بیان کیا. اب اس کے بعد ایک مانتا اور سمجھ میں آتا ہے، ایک وہ موقع آیا جب خود سید الشہداء تشریف لائے اور سید الشہداء کے بعد جملات کربلا کی معرکے کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سید الشہداء نے کہے ہیں. بعض جملات ایسے ہیں، مثلا یوں ہی عرض کر رہا ہوں کہ جب ابوالفضل کی طرف بڑھے تو کہا الان ان کا فراد حدی، اب میری کمر ٹوٹی. یہ بندر شعلہ نہیں کہے ہیں مستند ترین جو مذاق میں سے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے کا ہے وہ یہ کتاب تشریف لائے اور ابوالفضل کے سامنے ارادہ ظاہر کیا کہ میں تمہیں لے کر خیموں کی طرف جاؤں گا.
السلام علیکم یا اللہ، السلام.